پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, آج موسم بہار کا پہلا دن ہے اور ساری دنیا میں لوگ نوروز منا رہے ہیں, اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ساری دنیا میں ان کروڑوں لوگوں کو جو آج آمد بہار کا جشن منا رہے ہیں مبارکباد دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے کے دورے امریکہ کے بارے میں. آج وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے مشرق وسطی کی سیاست, جس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں, اور افغانستان میں قیام امن کے لیے جو کوششیں جاری ہیں ان کا ذکر ہوگا. پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ایم ایم اے یعنی مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد دو جو پہلے بھی قائم ہوا تھا 2002 میں, اب اس کو ریوائیو کر لیا گیا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے بارے میں گفتگو کریں گے, اور پھر ہم پاکستان میں ایک صحافی اور ایک اینکر کے پروگرام پر 3 ماہ کی پابندی کے سلسلے میں ماہرین سے گفتگو کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان, جن کو مختصراً ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے, آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے مل رہے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے, اور وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار کے بقول یہ خطے میں ایران کی غیر مستحکم کرنے والی کارروائیوں کے بارے میں تبادلہ خیال اور پیش رفت کے لیے ایک اہم موقع ہے. ادھر سی بی ایس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ولی عہد شہزادے نے کہا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیاروں کو حاصل کرتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی حاصل کرے گا, ہر چند کے اس کو ان ہتھیاروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ادھر ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے امریکہ اور یورپی ملکوں کے ساتھ, اس کی ڈیڈ لائن بھی مئی میں ہے, اور صدر ٹرمپ اس معاہدے کے سخت مخالف ہیں. آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب فاروق حسنا صاحب, اور جدہ سے ہمارے ساتھ تو سراج وہاب صاحب ہوں گے جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں لینے کی. فاروق حسن صاحب, ایک ایسے وقت میں جبکہ ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی عروج پر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ اس خطے پر کیا اثر ڈالے گا؟
جی, یہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں لیکن عملی طور پر یہ بادشاہ ہی ہیں, انہوں نے تمام اختیارات لیے ہوئے ہیں, اس لیے ان کا دورہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے اور بہت لمبا طویل دورہ ہے, ہمیں 3 ہفتے کا شاید. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو جو بنیادی وجہ ہے, اگر بنیادی تنازع اس علاقے میں تو وہ سعودی عرب اور ایران کا کھچاؤ ہی ہے, لیکن اس کھچاؤ کے ساتھ جس کے تانے بانے ملتے ہیں وہ ایک تو یمن کی جنگ ہے جو ختم ہونے کو نہیں, سعودی عرب اس میں کوئی اچھی کارکردگی بھی نہیں کر رہا, ان کے ریسورسز بھی وہاں ڈرین ہو رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی تشویش ہے کہ جو انہوں نے کوالیشن ایک بنایا ہے امریکہ اس کی کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا, بلکہ برنی جو سینیٹر برنی ہے انہوں نے ایک قرارداد بھی پیش کی ہے سینیٹ میں کہ امریکہ جو ہے وہ اس سے پرے ہٹ جائے, یمن کی جنگ جو ہیومینیٹیرین بھی اس میں بہت سے ایشوز ہیں. دوسرا شام کا مسئلہ اختتام کو ہونے کو آ رہا ہے, وہاں پہ جو جنگ اور وہاں پہ ہو رہی تھی جس میں روس کا اور بشار الاسد کا جو کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مخالف دھڑے سے تعلق ان کا رکھتا ہے, ان کا پرڑا بھاری ہے, تو وہاں پہ بھی ان کو بہت سیٹ بیک ہوا ہے اور وہاں پہ بھی فائنینشیل بھی بہت ڈرین ہوا ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ تو ہے مسئلہ سارا, لیکن یہ بھی جو ساتھ, ہاں, اور تیسرا میں بھول گیا, قطر کے ساتھ بھی ایک کشیدگی قائم ہے اور وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی, اور یہ اپنے جو ڈیمانڈ قطر کے وہ کیے ہوئے ہیں اس کا بلاکیٹ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہا, لیکن امریکہ ایک بہت تھن لائن پہ وہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ قطر میں ان کا اڈا بھی ہے, فوجی اڈا بھی ہے, اور قطر کے ساتھ بھی تعلقات امریکہ کے بہت اچھے ہیں, تو اس لیے وہ ان کے درمیان کہیں چل رہے ہیں. اس لیے یہ تو جو تنازع ہیں مڈل ایسٹ کے اس کے حوالے سے یہ مسئلے ڈسکس ہوں گے, اور اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے, میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ جو یمن کی جنگ ہے اس میں وسعت ہو، بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے تصفیہ ہو جائے، جبکہ سعودی عرب کا یہ ہوگا، یہ پریشر ہوگا کہ اس کو پوری طرح امداد کی جائے، پوری طرح اس کی بیکنگ کی جائے. دوسرا یہی صورتحال قطر کے سلسلے میں ہوگی، جہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی تصفیہ نہیں ہو سکے گا امریکہ اور سعودی عرب کا اس معاملے میں، اور یہ پینڈنگ ہی رہے گا اور یہی حال شام کا رہے گا. جہاں تک ویسے تعلقات کا تعلق ہے تو امریکہ اتنے قریب امریکہ اور سعودی عرب نہیں آئے جتنے کہ وہ آج کل ہیں، اس لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس میں ارامکو کے جو شیئرز ہیں وہ 5% یا 10% اس کو فروخت کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی ایک مشکل پیچیدہ مرحلہ ہوگا امریکہ کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی. اور سعودی عرب کو ریسورسز اس لیے چاہیے کہ ان کی جو اکنامک حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں جو چند سال پہلے ہوتے تھے. تیسرا جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ جروسلم میں امبیسی شفٹ کرنے کا، اس میں ابھی تک تو سعودی عربیہ اس میں خاموش ہے، لیکن وہ زیادہ دیر خاموش رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ علاقے کے جو عوام ہیں خاص طور پہ اور جو پبلک اوپینین ہے اس کا کافی پریشر ہوگا کہ سعودی عربیہ کوئی وہاں پہ سٹینس لے. تو اس میں کوئی اور، لیکن ٹرمپ صاحب بزد ہیں کہ انہوں نے وہ امبیسی کا اعلان تو کر ہی دیا ہے اور وہ انہوں نے جروسلم میں شفٹ کرنی ہے امریکن امبیسی، اور اسرائیل کے ساتھ ایک ٹلٹ بھی ان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، جیسے کہ ایک زمانے میں امریکہ ایک میڈیئٹر ہوتا تھا، وہ رول بھی ختم ہو گیا، فلسطینی بھی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ سعودی عربیہ کے لیے تشویش کا باعث ہوگا، کیونکہ اپنے علاقے میں اور اپنے جو ان کے سعودی عرب کے اپنے لوگ ہیں یا علاقے کے جو عرب ممالک ہیں، دوسرے ممالک ہیں، وہ سعودی عرب کو کس نظر سے دیکھیں گے. اگر سعودی عرب بالکل خاموش رہتا ہے اور صدر ٹرمپ اپنی منمانی یا مرضی کرتے رہتے ہیں جروسلم کے مسئلے کے اوپر، تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات چیت تو ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سعودی عرب کے مفادات ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں شاید امریکہ کے بھی مفادات اسی طرح کے ہوں. امریکہ نے اپنا بھی مفاد دیکھنا ہے، دوسرے بھی ممالک ہیں، ایران کے ساتھ ٹھیک ہے کھچاؤ ہے، صدر ٹرمپ کا بھی بڑا ہوسٹائل ایک سٹینس ہے وہاں پہ، لیکن بہرحال وہ ایک کسی حد تک ہی جائیں گے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھنا چاہیں گے. اور جہاں تک جوہری اس کا تعلق ہے پریشر کا، یہ یورپینز کا بھی بہت پریشر ہے اس کے اوپر، اور صدر ٹرمپ چاہ تو رہے ہیں، لگ تو رہا ہے کہ وہ معاہدے سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یورپینز اور روس اور چین یہ سارے سگنیٹری ہیں انہوں نے، اور یہ سیکورٹی کونسل کے تھرو معاہدہ ہوا ہے، اقوام متحدہ اس میں پورا انوالو ہے.
اچھا،
اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ اتنے آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن جو مسئلے مسائل ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ دونوں اپنے اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر ہی
فیصلے کریں گے اس سلسلے میں. اچھا یہ بتائیے فاروق حسنا صاحب، کہ جو اب اس وقت صورتحال ہے، کیا آپ مشرق وسطی میں نئے اتحاد بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟
جی بالکل، نئے اتحاد تو بن چکے ہیں. دیکھیے، اگر آپ دیکھیے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چند مہینے پہلے کہ ترکی اتنا قریب آ جائے گا روس کے، اور نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے تھے چند مہینے پہلے کہ روس اور ایران اور ترکی اور روس کا ایک ٹرائنگل بن جائے گا، اور خاص طور پر شام کے معاملے میں. تو یہ بالکل ایک نیا اتحاد ہے، اور وہ اتحاد کو اگر آپ ذرا وسعت تھوڑی سی دیں تو وہ افغانستان کی طرف بھی چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ بھی روس کا اور پھر اس میں چین بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے بالکل. اور امریکہ کے الائنس پارٹنرز کون ہوں گے؟ بہرحال سعودی عرب ان کا سب سے بڑا الائنس پارٹنر ہے، اسرائیل تو ہے ہی، ایجپٹ بھی ان کا الائنس پارٹنر ہے، تو اس لیے الائنسز بالکل مشرق وسطی میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں اور نئی الائنمنٹس وہاں پہ وجود میں آئی ہیں. تو اگر شام کا جس طرح کہ وہ کامیاب رہا، بہت سی اس میں بھی معاملات تھے، جس طرح کردوں کا معاملہ بھی تھا اور ترکی کے ساتھ، ترکی کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں وہاں پہ، اس کے باوجود یہ تینوں ممالک انہوں نے مل کر ایک مشترکہ وہاں پہ پالیسی بنائی ہوئی ہے شام کے معاملے میں، یعنی کہ ایران، ترکی اور روس نے. تو بالکل نیا اتحاد تو بن چکا ہے وہاں پہ.
اچھا، دوسرے یہ کہ یہ جو اب سچویشن بن رہی ہے مشرق وسطی میں، اور ظاہر ہے کہ شام میں بھی جنگ جو ہے اب تقریباً اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے، کیا یہ سچویشن اوور آل ورلڈ پالیٹکس کو امپیکٹ کرے گی؟
اصل میں بات یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے ملٹی لیٹرل ہو گئی ہے، یعنی اس میں جو ریجنل ایکٹرز ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، اور مختلف ریجنز میں مختلف ممالک جو ہیں وہ ابھر کے آئے ہیں جن کے ارد گرد دوسری ساری پالیٹکس ہو رہی ہے. مطلب ایک زمانے میں جو ہم دیکھتے تھے کہ اوور آل ایک دنیا ہوتی تھی اور اس وہ دو کیمپوں میں ڈیوائڈ تھی، ویسٹرن کیمپ میں اور ایسٹرن کیمپ میں، وہ علی صورتحال نہیں ہوگی. اب جو ہمیں نظر آئے گا وہ ہم خطوں کے حساب سے، خطوں کے لحاظ سے ہی ہم بات کر سکیں گے کہ یہ ملک یہاں پہ ڈومیننٹ ملک ہے، اس کا دوسروں کے ساتھ اس طرح کا الائنس بنا ہوا ہے، اور اسی طرح دوسرے خطے کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے. تو اس لیے اوور آل سچویشن تو یہی رہے گی کہ خطے ملٹی لیٹرلزم جسے ہم کہتے ہیں، یہ نئی دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے.
اچھا ایک آخری بات یہ اور مجھے بتائیے، آپ کی جو اس وقت تو سچویشن ظاہر ہے کہ اب داعش وہاں سے نکل چکی ہے، دوسرے جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کی بھی وہاں پر اب کوئی زیادہ سے نہیں رہ گئی ہے، تو کیا آپ مشرق وسطی میں جو اتنا ایک ولاٹائل سا ماحول بنا ہوا ہے اس میں کچھ امن کے اور سکون کے آثار دیکھتے ہیں؟
جی آثار تو ہیں، چونکہ سب سے بڑا جو ڈیسٹیبلائزنگ فورس تھی وہ داعش ہی تھی، اور القاعدہ بھی تھی اس سے پہلے. تو القاعدہ کا پہلے خاتمہ ہوا اور اب داعش کا خاتمہ ہوا، لیکن ان ممالک کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا، اس لیے کہ جہاں داعش تو آئے اور داعش کوئی ایسے تو نہیں آ گئی خود بخود، وہیں کے لوگ جو ہیں، وہیں کے جو معاملات ہیں، وہیں جو حالات ہیں، اس سے یہ گروپ ایکسٹریمسٹ گروپ بنتے ہیں. تو ان ممالک کو دونوں، ان ممالک سے میری مراد ہے یہاں پہ عراق اور شام، ان کو اور دوسرے ممالک بھی ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنا گھر سیدھا کریں، اپنے معاملات سیدھے کریں، دوسرے جو تمام دوسرے طبقے ہیں جو ان کے ساتھ اتفاق نہیں بھی کرتے ان کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ کوئی ایسا ویکیوم نہ چھوڑیں کہ جس میں یہ داعش اور دوسرا کوئی جو ایکسٹریمسٹ ہیں گروپ ہیں وہ وہاں پہ آ کے اور کچھ لوگوں کی سپورٹ لے گئے، ٹرائب کی سپورٹ سے وہ پھر سے اس قسم کی کوئی کاروائیاں شروع کریں. تو اگر یہ کر لیتے ہیں، اب تک تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ویکیوم چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے جب سپیس آپ دیتے ہیں دوسروں کو، اور یقیناً ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہی ہوگا، ویکیوم وہ نہیں چھوڑیں گے، تصفیہ ہوگا، ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہوگا، ریکنسٹرکشن ہوگی، اتنی تباہی ہے، اور پھر اس میں روس اور امریکہ کا کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہونی پڑے گی اگر ریکنسٹرکشن ہونی ہے وہاں پہ، اور اقوام متحدہ کے تھرو یا بڑی طاقتوں کے، چونکہ وہ خطے کے ممالک کی بس کی بات نہیں ہوگی.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، اور ہم اپنی سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں مفت ٹیلی فون کال بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پر لائیو بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارے بہت سارے لوگ ہمیں کلک کر رہے ہیں، کچھ نام میں پڑھ دیتا ہوں. چودھری سلطان صاحب، دانش احمد صاحب، تاج محمد صاحب، خالد دوزیا صاحب، حمید بلوچ صاحب، محمد عرفان صاحب، فرحان اللہ صاحب، سید شوکت جعفری صاحب، عبدالجبار صاحب، اور بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں ہیلو بھی کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام بھی سن رہے ہیں اور کلک بھی کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعید نذیر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے ظفر اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو جو دعوت دی گئی ہے کابل کے دورے کی، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں.
افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو دورہ افغانستان کی دعوت پر اسلام آباد نے تاحال کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں کیا، البتہ حکام کا کہنا ہے کہ اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے. گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا نے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمر کی دعوت پر کابل کا دورہ کیا تھا. اس دورے کے دوران انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. ملاقات کے دوران افغان صدر نے کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو دورے کی دعوت دینے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان ریاست کی سطح پر مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے۔ فروری کے اواخر میں کابل پروسیس نامی کانفرنس کے موقع پر بھی افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں نئی شروعات کی بات کی تھی۔ دہشت گردوں کی ایک دوسرے کی سرزمین پر موجودگی کے الزامات پر حالیہ برسوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم اب ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔
یہ بتائیے، ظفر اقبال چیما صاحب کے جو ایسوسیٹڈ پریس ہے، اس نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت دورہ کابل کی دعوت کا احتیاط کے ساتھ جائزہ لے رہی ہے تاکہ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی سمری تیار کی جا سکے۔ ایک دعوت دی گئی ہے، ایک موقع ملا ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں تاخیر کیا نقصان دہ نہیں ثابت ہوگی؟
میرا خیال ہے کوئی تاخیر کا کوئی ارادہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر لیول کی میٹنگ ہوتی ہے جو کہ کافی دیر بعد ہو رہی ہے، تو اس کو کسی بغیر ایجنڈے کے تیار کرنا جو ہے وہ جلد بازی ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو جلد بازی میں کیا جائے تو اس کے فیل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں بجائے کہ اس کے مکمل تیاری کی جائے۔ اور جو دونوں طرف سے دو ایشوز اٹھائے گئے ہیں میوچل ریلیشن کے لیے، ان کو پاکستان اپنی ایک ہائی اپس کی میٹنگ میں اچھی طرح ڈیلیبریٹ کر لے، اور یہی موقع افغانستان کے پاس بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ مل سکیں کہ کیا اچیو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو پچھلے دنوں میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، اس سے سیکرٹری جنجوہ کی پہلے جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے آرمی چیف کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن سبسٹینسیولی کوئی سامنے پبلک اناؤنسمنٹ نہیں آئی کہ ان میٹنگ میں کیا اچیو کیا گیا ہے۔ ان میں صرف اعلانات ہوتے رہے ہیں، گڈ انٹینشن کی گئی ہے، ایریا ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ کن کن ایریا میں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میں بات کرنی ہے، ویزاز کی بات کرنی ہے، کریٹیکل اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کرنی ہے، تو یہ بہت سارے ایشو جو ہیں جو ڈیلیمٹ ہو چکے ہیں، جن میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان نیگوسیشن کو کسی کنکلوسیو طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی میٹنگ کے لیے یہ جتنی میٹنگ ہوئی ہیں یہ بڑی کارآمد ثابت ہوں گی، اور یہ جتنے پاکستان کے ہائی اپس ہیں اور ریسپیکٹو جو افغانستان کے ہیں، وہ اپنے اپنے جو ہیڈز آف دی ڈیلیگیشن ہیں پرائم منسٹر لیول کے اوپر، ان کو ایک ان پٹ دیں گے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اچیو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس میں جو دیر ہو رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا کوئی نہ کرنے کا ارادہ ہے اس میں۔ ایک اور پرائم منسٹر، آپ کو پتا ہے ابھی یونائٹیڈ اسٹیٹ سے واپس آ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ پینس سے ملاقات کے بعد، انہیں خود بھی اس میٹنگ کے تیار ہونے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ٹائم تو چاہیے، تو تاخیر والا پہلو بہرحال کوئی امپورٹینس نہیں رکھتا۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی میٹنگز ماضی میں بھی ہو چکی ہیں، ایسی بہت ساری میٹنگز جیسا کہ ابھی چیمہ صاحب نے بھی کہا، کیا ان میٹنگز کا واقعی کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟
جی بالکل، جہاں تک میٹنگ کا تعلق ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کنسرنز کو سنتے بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ عمل بھی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں کہ وہ جس طریقے سے عبداللہ نے، اشرف غنی نے، انہوں نے بتایا کہ ہم پل جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں، ایک یہ بات، اور دوسری جو اچھی بات درمیان میں آئی ہوئی ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی کچھ خاموشی ہے کہ جو اشرف غنی کا آفر آیا ہے پیس ٹاک کے لیے، اور اس کو ایک پولیٹیکل پاور کے طور پر تسلیم کرنا پارٹی کے طور پر، اور پھر بغیر شرائط کے مذاکرات کرنا، اور اس کے علاوہ پاکستان کو جو یہ بات ہمارے جو سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوہ کو بتایا گیا کہ ہم جنگ جیتنا نہیں چاہتے یا جیت پر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ اس کا انحصار جنگ کو ختم کرنے کا ہمارا ہدف ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس جنگ میں اگر کوئی جیت کے پیچھے جاتا ہے تو پھر تو یہ جنگ بڑا لمبا ہوگا، اور اس میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی، نو ون سچویشن ہے، لیکن اگر ون ون پر آ جاتے ہیں تو وہ صرف پیس کے لیے ہو سکتا ہے، اور پیس پر پر ہی، ڈائیلاگ پر ہی، بات چیت پر بھی اس کا اختتام ہو سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھے ڈیولپمنٹ اور ایک اچھا جو اشرف غنی کی طرف سے اور اس کے علاوہ اس کے جو کولیشن پارٹنر ہے ان کی طرف سے آیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی بھی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اگر آئسولیٹ کیا جائے اور اس پر دباؤ اور دونس کے ذریعے اگر اس سے کوئی فیصلے یا افغانستان کے امن کی بات چیت تو اس سے افغانستان کو فائدہ نہیں ہے اس طریقہ کار سے. یعنی پاکستان کو انوالو کر کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، ان کو ایک فیسیلیٹیٹر کے اور ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر اگر اس کو لیا جائے اور اس کے کردار کو مثبت سمجھا جائے تو پھر تو افغانستان کو فائدہ ہے. لیکن اگر دباؤ کے ذریعے تو پھر افغانستان کے لیے پھر پاکستان فائدہ مند نہیں ہے.
اچھا
مند نہیں ہے. تو یہی بات اگر سامنے دیکھا جائے تو لگتا مجھے یوں ہے کہ افغانستان میں بھی، عوام میں بھی اور اب سرکاری سطح پر بھی یہ بات جڑ پکڑ رہی ہے کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ امن ہے. اگر جنگ مزید کرتے ہیں تو مزید افغان مریں گے اور پھر ان کے فورسز بھی کافی حد تک، آپ نے فرا میں دیکھ لیا، کافی ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، کیجوالٹیز ہو چکے ہیں اس سے پہلے کابل میں جو ہوا. تو میرے خیال میں جنگ کے ذریعے تو مزید خون خراب ہوگا. حل یہ ہے کہ اس کا
ایک ڈیولپمنٹ، جی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سابق جہادی لیڈر محمد اسماعیل نے اپیل کی ہے کہ طالبان صلح کریں اور مذاکرات کریں، اور طالبان نے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اور دوسرے سابق جہادی لیڈر ان کے قطر کے دفتر سے رابطہ قائم کریں اور وہاں سے بات کریں. کیا اس کو آپ طالبان کے انسٹانس میں کوئی سافٹنیس دیکھتے ہیں، نرمی دیکھتے ہیں؟
جی بالکل. ایک تو جو ان کی خاموشی تھی یہ ایک ایسی بات تھی کہ میرے خیال میں ایک نیم رضا تھی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ طالبان کے دھڑے اس بات پر متفق تھے کہ میرے خیال میں بات چیت کا اگر راستہ کھلا ہے اور سنسیئرٹی کے ساتھ چاہتے ہیں تو اس میں شراکت بغیر شرط کی ہو سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ میرے خیال میں کہ جو قطر آفس ہے وہ پہلے سے منظور ہے، مطلب طالبان کو بھی، امریکہ کو بھی اور باقی لوگ بھی اس کو ایک قسم کا آؤٹ پوسٹ، ان کا سفارتی آؤٹ پوسٹ سمجھتے ہیں. تو مجھے اس میں کچھ کافی مثبت باتیں یا اشارے مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید بات چیت کا عمل اگرچہ پیچیدہ ہوگا
جی،
لیکن میرے خیال میں دوبارہ اس کے اسٹارٹ ہونے کے امکانات
ہیں. اچھا ظفر اقبال چیمہ صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ بات کہتے ہیں بعض مبصر اور بعض تجزیہ کار کہ یہ جو پیس ٹاکس کا آفر دیا گیا ہے اس سے خود طالبان کی صفوں میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، کچھ نہیں چاہتے، خاص طور پر جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. کیا آپ اس کو حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے دو تین سال سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے دڑوں میں کچھ اختلافات ہیں، اور زیادہ تر میرے خیال میں جو میجورٹی ہے وہ یہ شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی سبسٹینسیو آفر ہوتی ہے بات چیت کی تو پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے اس سے جو پہلے افغان طالبان سے بات چیت کی آفرز ہوئی ہیں وہ اتنی غیر مشروط نہیں تھی، ان میں اتنی کریڈیبلٹی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور افغانستان گورنمنٹ کے جو عہدیدار ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کے امریکہ کی سپورٹ ہے اس میں بھی ایک لیک آف کلیئرٹی تھی. لیکن یہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، یہ بڑی کلیئرلی انہوں نے کہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ مل کے افغان طالبان کو ڈیفیٹ کرے. تو یہ جو اس وقت آفر ہے اگرچہ وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہے، لیکن میں یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو سپورٹ ہے وہ شامل ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وقت میں آ کے جو جنگ جیتنے کی افغان طالبان کو ڈیفیٹ کرنے کی پالیسی ہے، یہ اس کے ہٹ کے ایک جو ہے ایک پروسیس سامنے آیا ہے، اور اسی لیے اس کی زیادہ چانسز ہیں کہ افغان طالبان میں اس میں کوئی نہ کوئی کنسنسس تو نہیں لیکن کوئی میجورٹی ویو جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ وہ اس بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور مجھے اسے امید ہے کہ یہ بات چیت آگے چلے گی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجے نکلتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک نیا انیشیٹو ہے, اس کو پرانے انیشیٹو کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پرانے انیشیٹو جو ہیں وہ کافی حد تک اس لیے بھی ناکام ہو چکے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کے پاس اتنا کلیئر کٹ مینڈیٹ جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں تو یا نظر آ رہا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس سے شاید وہ نظر نہیں آتا تھا. پر آپ نے دیکھا جیسے مری ٹاکس فیلئر ہوئی تھی 2-3 سال پہلے, ان کی وجوہات کو بھی سامنے رکھا جائے تو بہرحال یہ پہلی دفعہ ایک ٹیئرز آف ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. پہلے آرمی چیف کے پاکستان آرمی چیف کے دورے کی افغانستان میں, پھر سیکرٹری جنجوا کے, پھر این ایس اے کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اب جو پرائم منسٹر کی میٹنگ تیار ہو رہی ہے. یہ محل ایک بائی لیٹرل پروسیس سیپریٹلی چلے گا کہ پاکستان افغانستان کی جو ٹاکس ہیں سرکاری لیول کے اوپر ان کا ایک اور پروسیس ہوگا, اور افغان طالبان جو ہے وہ قطر بیس جو ان کا آفس ہے اس میں ایک ڈفرینٹ لیول کا ڈائلاگ وہ شروع کریں گے. اور محل یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی اور اس سے کافی امید یہ پیدا ہو سکتی ہے یہ بات چیت آگے بڑھے. لیکن میں اس میں یہ ضرور ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمیں بہت زیادہ توقعات ابھی سے
وابستہ نہیں کرنی چاہیے,
ہمیں تھوڑا سا کوشش رہنا چاہیے کہ اس تمام چیزوں کے پہلے جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اوپر, اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہے, سیکورٹی وائز ڈیپینڈنٹ ہے, پولیٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہے, ڈپلومیٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہے, اور اس میں ایک جو انسٹیٹڈ اور انہرڈ ایلیمنٹ اس وقت سامنے نہیں آ رہا جو کہ انڈیا جو ہے, انڈیا کی بھی کچھ نہ کچھ اسٹیکس ہے افغانستان میں, اور افغانستان کے جو دونوں لیڈرشپ کے پہلے پریزیڈنٹ کارزائی اور عبداللہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ وہ انڈیا کے لیے کافی سافٹ کارنر رکھتے ہیں.
صحیح. اچھا جی,
اور اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب یہ نیگوشیشن آگے پروسیڈ کرتی ہیں تو یہ کیسے آگے بڑھیں گی.
صحیح. اچھا ہمارے ساتھ رجیگ آپ دونوں ہمارے کچھ کالرس ہیں, ان سے ذرا شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. متین سلیمانی صاحب ہیں لنڈی کوتل سے. جی متین سلیمانی صاحب.
سر السلام علیکم. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ باوسوخ ذرائع کے مطابق انڈیا را والی انڈیز کے ساتھ مل کر جس میں امریکہ کی منشا بھی شامل ہے وہ پختون تحفظ مومن کی لی میٹیریل پروپیگنڈا میٹیریل کی بھی مواد بھیج رہی ہے, پمفلیٹس اور بکس بھیج رہی ہے, تو یہ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟
بگیر ساتھ نظیر صاحب,
جہاں تک اس موومنٹ کا تعلق ہے تو یہ تو انڈیجنس تھا, البتہ اس قسم کے موومنٹ جب ہو جاتا ہے تو اگر وہ کچے ہاتھوں میں ہو, انکسپیرینس ہو تو لوگ اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اشرف غنی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس کے علاوہ انڈیا نے بھی اپنے میڈیا پر اس کو چلایا ہے اور بلوچستان کے بارے میں تو وہ پہلے ہی وہ باتیں کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے موومنٹ ہو تو اس کو باہر سے سپورٹ یا اس کو مطلب ہوا دینا اور یہ ان کے پالیسی کا ایک حصہ, ان کو ایک لوز بال ملا ہے وہ تو ضرور اس کو اس پر چکا لگائیں گے.
اچھا,
اس کو
جی.
سپور کرنے کی کوشش.
اچھا, ہمارے دوسرے کالر ہیں محمد طارق چغتائی صاحب قصور سے. جی چغتائی صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم سر جعفری صاحب, میرے دو سوال ہیں, ایک بریگیڈیئر صاحب سے اور دوسرے مہمانوں سے بھی. پہلا سوال میرا یہ ہے جی کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاک افغان تعلقات اس وقت کس حد تک ضروری ہیں کہ تعلقات بہتر ہو جائیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مری میں بھی مذاکرات ہوئے طالبان آئی ایس کے ساتھ مختلف مواقعوں پہ, جب بھی مذاکرات کی بات چلی, تعلقات بہتر ہونے کی بات چلی, یا تو ان کا کمانڈر کو مارا گیا یا کو خود کش حملہ ہو گیا. یہ انسین ہینڈ تو نہیں ہے جو ایسے ہاتھ
چیما صاحب, چیما صاحب اس کا جواب دیں گے آپ
کہ یہ اچانک تعلقات خراب ہو جاتے ہیں؟
چیما صاحب, ظفر اقبال چیما صاحب آپ ہیں لائن پر؟ جیوا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے.
جی ان کا جواب دیں گے آپ اختصار کے ساتھ.
جی میں دے رہا ہوں, میں یہی دے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ افغانستان پاکستان اور انڈیا میں کچھ ایسی لابیز اور ایسے گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات دور ہوں اور امن قائم ہو جائے اور افغانستان میں ایک ریکنسٹرکشن شروع ہو جائے. ایسے گروپ جو ہیں وہ ٹیررسٹ کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں, تو ताकि ये जो बातचीत है इस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है, कोई इस बात को सामने रखें कि ऐसी कोई नेगेटिव डेवलपमेंट जो एक मामूल का किस्सा बन चुकी है बॉर्डर के ऊपर, उसको तलकात और उसको निगोशिएशन जो है उस पर असरअंदाज ना होने
दिया जाए।
जहाँ तक
जी दूसरे हमारे कॉलर हैं लियाकतुल मुल्क साहब दीर से। जी लियाकतुल मुल्क साहब,
अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, मैं अयाज वजीर साहब से ये पूछना चाहता
हूँ। अयाज वजीर साहब नहीं हमारे साथ।
अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मसले का हल तो निगोशिएशन के अलावा और कोई तरीका नहीं, इसलिए कि अगर हम सिकंदर मिर्जा से लेकर बरतानिया और रशिया तक देखें तो अफगानिस्तान के अंदर किसी ने अगर ये कोशिश की है तो दीवार से सर टकराया है। लेकिन मैं ये विन विन अप्रोच की जो बात की हो रही है, यार साहब ने कही है, ये तो बाशऊर लोगों की बात होती है। अमेरिका जहां भी गया है वहां उसने खून बहाया है, बम्बारमेंट की।
बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे अगले कॉलर जो है हिदायतुल्ला साहब है पाकिस्तानी कश्मीर से। जी हिदायतुल्ला साहब, सलाम अलैकुम।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान ये कह चुके हैं कि जब तक गैर मुल्की फौजें हमारे मुल्क के अंदर हैं, हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
सही।
और तमाम ताकतें जितनी भी हैं ये सब की सब जोर लगा रही हैं और वो इस बात पर राजी नहीं होते।
आपका सवाल क्या है? सवाल कीजिए ताकि वक्त कम है मेरे पास।
कुछ भी कर लें आप
जी,
इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलने नहीं दे रहा है, सीधी सीधी बात है।
चलिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और सामने अब चलते हैं अपने अगले मौजू की जानेब। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चीमा साहब आपका और ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब आपका, क्याम दौर साहिबान ने हमारे साथ मुआवनत की, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम अपने अगले मौजू की जानेब जाते हैं।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज पर।
वेलकम बैक। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पाकिस्तान में MMA का आया किया गया है मौलाना फजल रहमान को, उसका सदर मुंतखब किया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट जिसके बाद गुफ्तगू करेंगे। मकतूदा मंसूर साहब और सलमान आबिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान में सियासी मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल को मुकम्मल तौर पर फाल करने का ऐलान किया गया है। इस बात का ऐलान कराची में होने वाले इत्तेहाद के मरकजी काउंसिल के इजलास में किया गया। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस और दीगर जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद के नए सदर, लियाकत बलोच सेक्रेटरी जनरल, जबकि शाह ओवैस नौरानी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम दीनी जमातें मुत्तहिद होकर आइंदा इंतखाबात लड़ेंगी। इलेक्शन में शामिल जमातों के उम्मीदवारों का ऐलान दस्तूर में मौजूद फार्मूले के तहत किया जाएगा। इजलास में आइंदा माह इत्तेहाद के पहले कन्वेंशन को मुनक्द करने का भी फैसला किया गया, जिसमें इत्तेहाद के आइंदा के लाहेमल का ऐलान किया जाएगा।
ये बताइए मुक्तदा मंसूर साहब के पाकिस्तान की सियासत का जो मंजरनामा है उस पर आप इस MMA के आहया से कोई फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं मुस्तकबिल में?
बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। देखिए MMA जो 2002 में बनाई गई थी उस वक्त के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसी शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने उसकी पहले सदर की हैसियत से संभाला था और उसमें एक परवेज मुशर्रफ साहब का एक तरह से वो मौजूद था कि वो डबल क्रॉस करना चाहते थे अमेरिका को, कि एक तरफ वो दिखाना चाहते थे कि वो लिबरल हैं और वो तमाम उन कुव्वतों को कुचलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पख्तूनख्वा की हद तक जो है 2002 के इंतखाबात में इनको लेकर आकर उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि अगर आपने जो है मुझे सपोर्ट नहीं किया तो जिस तरह पख्तूनख्वा में जो है मजहबी जमातें आएंगे वो आगे बढ़ते हुए पूरे मुल्क पर हावी हो जाएंगी। ये जो उन्होंने एक गेम प्लान बनाया था वो गेम प्लान उनका किसी हद तक कामयाब और किसी हद तक नाकाम भी रहा, लेकिन मामला यह है कि लोगों ने जो देखा कि वो जो 5 साल का दौरानिया था उसमें MMA पख्तूनख्वा में डिलीवर नहीं कर सकी, किसी किस्म का भी न डेवलपमेंट करा सकी न कोई और काम कर सकी। दूसरी तरफ ये हुआ है कि جو دنیا کا ایک پریشر آیا ہے, تو میں مجھے بات کرنے دیجئے کہ جو دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک ابھار آیا تھا ضیاء الحق کے پیریڈ میں افغان وار کے حوالے سے, اب وہ پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کو, جو کہ اکثریت کے اندر ہے پنجاب کے اندر سندھ کے اندر, ان کو آگے بڑھایا جائے. اور وہی وجہ ہے کہ خادم حسین رضوی جو ہیں وہ لبیک یا رسول اللہ اور وہ ممتاز قادری کے جو قتل تھا پھانسی تھی اس کے حوالے سے باہر آئے اور انہوں نے ایک بات بنائی, اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ شہروں کے اندر کراچی کے اندر بھی بینر لگے ہوئے ہیں اور مساجد کے اندر وہ ممبر سازی کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ.
تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم ایم اے کا رائیول جو ہے,
ایم ایم اے کا مجھے مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی اس کے مقابلے میں زیادہ فعال ہوتا ہوا.
اچھا سلمان عابد صاحب, 2002 میں جب انتخاب ہوا تھا تو 342 نشستوں میں سے 63 نشستیں ایم ایم اے نے حاصل کی تھی, اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت بنائی تھی. لیکن اگر آپ آج کا دینی سیاستوں کا جماعتوں کا منظرنامہ دیکھیں تو وہ بہت بٹی ہوئی نظر آتی ہے. مطلب ابھی خادم حسین رضوی کا ذکر کیا انہوں نے, جو تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی جماعتیں پاکستان کی سیاست پر کوئی حقیقی اثر ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں؟
دیکھیے, ابھی تک تو خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو مذہبی جماعتوں کے جو الائنسز ہیں اس سے پاکستان کی کوئی جمہوری سیاست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. ایک بات تو یہ ہے, تو اقتدار کے اندر وہ انہوں نے اپنی بارگیننگ چپ کو استعمال کی ہے, جیسے کہ 2002 میں ایم ایم اے نے استعمال کی, یا اس سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کے اندر بھی استعمال کرتے رہے ہیں, یا قومی اتحاد تحریک میں استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ابھی مقتدا بھی بات کر رہے تھے کہ بات بڑی سمپل سی ہے کہ اس وقت یہ تحریک لبیک ہے اس نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے اندر 10,000 سے 15,000 ووٹ بینک پیدا کیا ہے, اور جہاں جہاں بھی انہوں نے انتخابات لڑے ہیں ان کی تعداد 10,000 سے 15,000 ہے, تو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرے ہیں. اب وہ جو تحریک لبیک ہے وہ تو اس وقت کہیں ایم ایل اے کے اندر حصے دار نہیں ہے, البتہ مولانا فضل الرحمان کی کوشش یہ تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور ایم ایل اے کی بحالی کا اگر کوئی فائدہ ہوگا تو وہ صرف مولانا فضل الرحمان کو ہوگا, کیونکہ وہ خاص طور سے کے پی کے اندر جو ہے ایم ایل اے کے طور پر جو ہے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں. پنجاب میں میں نہیں سمجھتا کہ ایم ایل اے کا کوئی مستقبل ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت سلنک ہوا ہے, اور جے یو آئی کا پنجاب میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. البتہ ایک بات کا امکان ہے کہ یہ جو ایم ایل اے ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بارگیننگ چپ استعمال کرنے کی کوشش کرے گی, اور کچھ نشستیں ڈیمانڈ کرے گی. کیا پی ایم ایل این اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اس پوزیشن پہ ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. البتہ ایک تضاد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہمیشہ جماعت اسلامی تنقید کرتی رہی ہے, اور یہ بھی کہتی ہے کہ ماضی میں جو ایم ایل اے خراب ہوا اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان تھے, اور اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان کا صدر بننا یہ مجھے ایک اچنبھے کی بات لگتی ہے.
اچھا یہ بتائیے مقتدی منصور صاحب, کہ ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا اور یہ خبر بھی ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی دیکھی ہوگی, کہ خادم حسین رضوی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عدالت نے اس بات پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کا چالان کیوں نہیں وقت پر پیش کیا گیا, کیا ہوا اس سلسلے میں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے خادم حسین رضوی صاحب جیسی تحریک ہے, کیا اس سے حکومت ان کو ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں کچھ ڈرتی ہے, گھبراتی ہے, یا اسے کسی رد عمل کا خوف ہوتا ہے؟
دیکھیے مسئلہ وہ یہ ہے کہ کچھ تو حکومت کا خوف ہے, کچھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نادیدہ قوتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. دی 22 دن کا جو دھرنا لگا اور اس کو حکومت نہیں ہٹا سکی, لاہور سے یہ لوگ چلے, پنجاب حکومت ان کو روک نہیں سکی, اور آپ یہ دیکھیے کہ ایم ایم اے وغیرہ کی مقابلے میں انہوں نے تیزی کے ساتھ اپنا ووٹ بینک بڑھایا ہے, اور جو اب تک ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, جو سلمان عابد بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے, میں ان سے متفق ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اسپیس کریٹ کی ہے اپنے الیکٹورل سسٹم کے اندر. تو یہ صورتحال اگلے الیکشن میں ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ سیٹیں وغیرہ نہیں لے پائیں گے, لیکن وہ ایک طرح سے ڈینٹ ڈالیں گے بہت ساری جو آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو. دوسری طرف جماعت اسلامی اور یہ جو
اچھا ایک سیکنڈ مزرا ایک سوال یہاں ہی کروں گا آپ سے, کہ وہ ڈینٹ ڈالیں گے یا کنگ میکر کا رول پلے کریں گے؟
دیکھیے بعض کانسٹیٹیوئنسی میں پنجاب میں اور سندھ میں تو یہ ڈینٹ ہی ڈال سکتے ہیں, یہ جو ہے کوئی بڑی سیٹیں نہیں لکھا سکتے. مثال کے طور پر جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ان کی وجہ سے اس کے نمبر آف ووٹس کم ہو جائیں اور دوسرا جو ہے وہ آگے آ جائے. فار ایگزامپل اگر مقابلہ ہو رہا ہے تحریک انصاف اور نون لیگ کے اندر تو جہاں پر ٹائی ہو وہاں ان کے ووٹ کٹ لے جانے سے 15,000 وہ پوزیشن جو ہے تبدیل ہو جائے ووٹوں کی, یہ پاسبل ہے. کیونکہ کہیں پر یہ نواز لیگ کے ووٹ کاٹیں گے, کہیں پر یہ تحریک انصاف کے ووٹ کاٹیں گے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کوئی مقابلے میں نہیں ہے. پنجاب میں جو اصل مقابلہ ہوگا وہ تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہوگا. تو اس میں یہ ان کا جو ووٹ بینک ہے جتنا بھی ہے 15,000-20,000 وہ اس کو جو ہے ڈینٹ ڈالے گا ان جگہوں پر جہاں پر ٹائی ہوگی.
اچھا
میرا کہنے کا مطلب,
اچھا سلمان عابد صاحب, ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا ہے, خود دو تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر بھی کچھ بیت بنانی کے آثار نظر آتے ہیں. تو جب یہ بڑی جماعتوں میں یہ جو توڑ پھوڑ کا ایک عمل جاری ہے یا متوقع ہے, اس کے نتیجے میں جو اسپیس کریٹ ہوگی, کیا آپ کے خیال میں وہ مذہبی جماعتیں پر کریں گی؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی سپیس کریٹ کریں گی. البتہ یہ ایک پریشر بلڈنگ کے طور پہ بڑی جماعتوں کو مجبور کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ الائنس کریں. اب خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور جس انداز سے وہ کمزور ہوگی, تو ان کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ وہ ایم ایل اے کے ساتھ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر مل کر انتخابات لڑنے کی کوشش کریں. تو وہ ایک اسپیس کریٹ کریں گے اور اس میں وہ لکھے آئیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جماعت اسلامی کے لوگوں نے الیکشن لڑا وہاں طریقے لبیک کو زیادہ ووٹ ملے ہیں, اور جہاں جے یو آئی کے لوگوں نے الیکشن لڑا وہاں بھی تحریک لبیک کو ووٹ ملے. تو جب تک تحریک لبیک اگر اس کا حصہ نہیں بنتی ایم ایل اے کا, تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. البتہ تحریک لبیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسپیس جو اس کو کریٹ کی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے, بڑی جماعتوں کے لیے جیسے مقتدا کہہ رہے تھے پرابلم کریٹ کریں گے. اور مجھے اس بات کا بھی قومی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے پی ایم ایل این کے اندر کافی لوگ اس وقت, ہمیں ہمارے جو انفارمیشن ہے کہ ایم پی اے ایم ایل اے ہیں جو ٹوٹ اپنی پوزیشن چینج کر کے پی ٹی آئی میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں. تو اس لیے ایک پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ تو ہوگی, اور اسی طریقے سے ایم ایل اے چاہے گی کہ اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ان بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ کچھ جوڑ توڑ کر کے اپنے لیے کوئی انتخابی پولیٹیکل اسپیس کریٹ کر سکے. کیونکہ ادروائز اگر یہ اس طرح سے کوئی ان کا الائنس نہیں بنتا بڑی پولیٹیکل پارٹیوں سے, تو پھر شاید یہ کوئی انتخابی نشستیں جیتنے کی بڑی پوزیشن پہ نہیں آ سکیں گے, پنجاب میں خاص طور پہ اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ان کے پاس صرف کے پی کے کی ایک حد تک مارجن ہے, اور وہ بھی سن سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا اثر و نفوذ ہے, وہاں تک تو یہ میٹر کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بڑا نیشنل ان کا مومنٹم اس طرح سے نہیں بن سکے.
اچھا مختار منصور صاحب, ایک آخری بات جو میں سلمان عابد صاحب سے بعد میں پوچھوں گا کہ ایم ایم اے جو ہے اس میں مخصوص نوعیت کی 4-5-6 جماعتیں ہیں, باقی مذہبی جماعتیں ان سے الگ ہیں. کیا یہ مذہبی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز نہیں کریں گی؟
دیکھیے, یہ تو نیوٹرلائز کریں گی. دوسرا مسئلہ یہ, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نورانی صاحب کی پارٹی جو تھی پہلے ٹوٹی تھی ضیاء الحق کے دور میں 2 حصوں میں, اب وہ 3-4 حصوں میں بٹ چکی ہے, اور اویس نورانی میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بریلوی مسلک کے لوگوں کو جو ہے وہ تمام کے تمام کو لے آئے ان کی جگہ پر. اب یہ لبیک یا رسول اللہ وجود میں آ چکی ہے. اچھا. جو کہ زیادہ ووٹ کراچی تک میں لے چکی ہے, اس کے مطلب نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی ہمدردیاں ہیں. تو ایسی صورت میں ایم ایم اے جو ہے وہ جو 2002 میں اس کا ایک پوزیشن تھی وہ اس سے بھی بہت نیچے جاتی ہوئی مجھے نظر آتی
صحیح.
ہے. اور ہوگا یہ کہ پختونخوا میں جیسے کہ کہیں پر اگر کمزور پڑ رہی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی, وہاں جماعت اسلامی کے ووٹ اس کو سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے, اور جہاں جماعت اسلامی کمزور پڑنے کی کوشش
کر.
لیکن مجموعی طور پر یہ اس کا وہ والا انداز نہیں ہوگا,
جو 2002 میں تھا
ووٹ حاصل کر سکیں گے جتنا کہ یہ 2002 میں حاصل کر چکے ہیں.
آپ ایگری کرتے ہیں سلمان عابد صاحب اس اسسمنٹ سے؟
میں بالکل ایگری کر رہا ہوں سلمان عابد صاحب, بالکل ایگری کر رہا ہوں.
اچھا سلمان عابد صاحب, آپ کا کیا انپوٹ ہے اس پر بہت اختصار کے ساتھ؟ سلمان عابد صاحب لائن پر ہیں آپ؟ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب علی نواز میمن صاحب ہیں جو سربراہ ہیں نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے. میں چاہتا ہوں علی نواز صاحب, ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیں, پھر ہم آپ کے کمنٹس لیتے ہیں.
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں کے سینکڑوں کیسز کو حل کرے. تنظیم کی طرف سے جاری ایک بیان میں جبری گمشدگی کو ایک خوفناک سزا قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح لاپتہ ہونے والے شخص کے اہل خانہ دوہری اذیت میں مبتلا رہتے ہیں, جہاں وہ اپنے پیارے کے لوٹ آنے کی امید کو زندہ رکھتے ہیں تو وہیں کچھ بہت برا ہونے کا خوف بھی انہیں لاحق رہتا ہے۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیاں دہشت کا ایک ہتھیار ہے جو صرف کسی انفرادی شخص یا اس کے خاندان کے خلاف ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ پورا معاشرہ اس کی زد میں آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ ایک جرم ہے، اور اگر یہ بڑے پیمانے پر منظم انداز میں ہو تو یہ انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ نیا نہیں، اور اکثر واقعات میں لواحقین اس کا الزام ملک کے سیکیورٹی اداروں پر عائد کرتے ہیں، لیکن حکام اسے مسترد کرتے آئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری گمشدگی کے مطابق پاکستان میں ایسے 700 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے اس ضمن میں قائم کیے گئے تحقیقاتی کمیشن کو بھی سینکڑوں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں حکومت نے 2011 میں جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا تھا، جس میں ہزاروں ایسے افراد کے کیسز سامنے آئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، اور ان کے لواحقین کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے بھی مختلف تجاویز پر کام ہو رہا ہے۔
علی نواز چوہان صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے چیئرمین ہیں اور آپ بہت تو ان معاملات پہ کام کرتے ہیں، یہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، اس کو آخر حل کرنے کے لیے آپ نے کوئی تجویز پیش کی ہے؟ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟
میری درخواست جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ ایک میکنزم جو ہے وہ اس کی تشکیل کریں، اور اس میکنزم میں وہ انٹرنلی انویسٹیگیٹ، وہ جو لوگ اپوائنٹ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں آف ان دیئر تھنکنگ اینڈ آف اینی ایجنسی، اور وہ دیکھیں کہ ان کے کیسز کو ریویو کریں وہ، اور ریویو کرنے کے بعد دیکھیں کہ ان میں سے کون سے لوگ انوسنٹ ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ چھان بین ہونی چاہیے، اور اس کو آربیٹریلی نہیں انہیں دیکھنا چاہیے، اور شک و شبہات پہ محض جو ہے وہ انکریمنیشن نہ ہونی چاہیے۔ تو انٹرنل میکنزم کی تو ہم مدت سے درخواست کر رہے ہیں، تو اس کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شک و شبہات ابھرے ہیں اس وجہ سے گورنمنٹ خود بدنام ہو رہی ہے۔ تو اگر کئی لوگ گورنمنٹ نے نہیں اس میں شریک ہے یا اس نے نہیں کوئی ایسی بات کی، لیکن پھر جو مورز الزام ہے وہ ٹھہرتا ہے، کیونکہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پھر گورنمنٹ کا یہ تو کام ہے کہ انہیں برآمد کرے یا ان کو ٹریس کرے۔
تو آپ کی جو تجویز، اس پر کیا رد عمل دیا حکومت نے؟
دیکھیں، ہم منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس پاورز ہیں کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی سے بھی یہ میٹر ریفر کریں، جو کہ ہم کرتے رہے ہیں، لیکن منسٹری آف انٹیریئر نے آج تک ہمیں کوئی پراپر جواب نہیں دیا۔ لہذا ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر کے تو آگاہ کرتے ہیں ہر ایک کو کہ دیکھیے ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے، وہ جواب نہیں دے رہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جواب کیوں نہیں دیتے، وہ تو مورلی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ جواب دیں، چاہے جیسا جواب ہے وہ دیں، اور پھر کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور لا کے مطابق ان لوگوں کو انہیں پراپرلی ڈیو پروسیس کے ذریعے انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں لوگ، اور اس وجہ سے کئی لوگ دشمنی کی بنیاد پر پرائیویٹلی بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور الزام گورنمنٹ کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ اس کی طرف خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے انہیں، اور سینسٹیو ہونا چاہیے ٹو دس ویری امپورٹنٹ ایشو، ویری کمپلیکس ایشو، اور یہ اب بڑا ایشو ہے اور ہم اس کی طرف زیادہ اب توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری رپورٹ بھی اس کے اوپر جلدی شائع ہو جائے گی۔
اچھا، میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے منسٹری آف انٹیریئر سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی کسی نے ہمیں ریسپونڈ نہیں کیا،
جواب نہیں دیا انہوں نے، کئیوں میں نہیں جواب دیتے بالکل۔
جی، دوسرے مجھے بتائیے کہ ایمنیسٹی کا جو یہ کلیم ہے جو اس نے گورنمنٹ سے کہا، آپ کا بھی ایمنیسٹی سے کوئی اس سلسلے میں کانٹیکٹ رہتا ہے ان کے ساتھ؟
ہم تو نہیں رکھتے کانٹیکٹ، ہم اپنی خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں، لیکن ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو باتیں کہہ رہی ہے اس میں کافی حد تک کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پھر اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، گورنمنٹ کو اپنی نیک نامی جو ہے اسے ثابت کرنی چاہیے۔
اچھا، ایک آخری بات علی نواز چوہان صاحب، یہ اور فرمائیے کہ آپ کا جو کمیشن ہے اس نے اب تک ایسے کتنے واقعات کی چھان بین کی ہے، اور کتنی چیزیں آپ برسر عام لائے ہیں پبلک؟
دیکھیے، ہمارے پاس ویسے تو متعدد کمپلینٹس ہیں، جس میں کراچی کے جرنلسٹ اور باقی جرنلسٹ اور پھر یہاں اور کیسز ہیں جو کہ سوات سے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی ایگزیکٹ تعداد تو میں ابھی نہیں دے سکتا کیونکہ بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں کیسز. ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہم رک جاتے ہیں کلڈی سیک میں کہ کئی دفعہ جواب نہیں آتا, پھر کیا کریں. پھر ہم بار بار ریمائنڈر بھیج رہے ہیں اور پھر پریس کانفرنس کے ذریعے ہم گلا کرتے ہیں کہ جواب تو دینا چاہیے, تو جواب نہیں ملتا. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ جواب دے. اور پھر اگر ایک آدمی غلط ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا, لیکن ایک کمیشن جب پوچھتا ہے کسی چیز کو تو جواب نہ دینا اور خاموشی اختیار کرنا جو ہے وہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے.
بہت شکریہ علی نواز چوہان صاحب آپ کے وقت کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں, بڑے
شکر گزار ہوں
اہم موضوع پر آپ نے اظہار کیا. جی اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے پاس اب وقت تو کم ہے, جیسا کہ آپ خبروں میں سنا کہ اینکر شاہد مسعود کے پروگرام پر 3 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر پابندی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر صحافی ہمیشہ ہی احتجاج کرتے آئے ہیں. ہم گفتگو کریں گے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پرویز شوکت صاحب جو جرنلسٹ رہنما ہیں اور سیف الملک صاحب جو لا ایکسپرٹ ہیں. پرویز شوکت صاحب, اختصار کے ساتھ ذرا بتائیے کہ یہ کس طرح سے جو مورل ہے پاکستان میں صحافیوں کو اور اینکرز کا اس پر اثر انداز ہوگی صورتحال.
بہت شکریہ وائس امریکہ کا جنہوں نے مجھے موقع دیا. انتہائی عام ایشو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کا.
جی
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے ایتھکس کا, کہ آپ ایسی خبر دیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو اور پورے آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف نہ ہو. میں جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے خلاف, وہ اس کو تو میں کنڈیم یا اس کو نہیں کر سکتا, وہ معزز جج صاحب نے دیا, اور ڈاکٹر مسعود جو ہے وہ اپنے اس بیانیے پہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے, حالانکہ عدالت نے متعدد بار ان کو موقع بھی فراہم کیا. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ان ہمارے جو ساتھی اینکرز ہیں جو مختلف چینل سے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپالوجی کر لے آدمی تو, لیکن ڈاکٹر صاحب ڈٹے رہے. بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ایک ایسا بیان دے دیا جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے تھے.
تو جرنلسٹ اس پر کیا ایمبیرس فیل کر رہے ہیں؟
نہیں دیکھیں, بالکل جرنلسٹ ایمبیرس ہوں گے. جرنلسٹ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, اور جب تک اس کے پاس کوئی اتھینٹک وہ نہ ہو اس کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے میں پی ایس سی کا صدر ہوں یا بہت سے بڑے بڑے اینکر ہیں, وہ جو بات کہہ دیتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ادارہ بھی پکڑ میں آ جائے اور وہ خود اینکر بھی اس میں گرفت میں آ جائے.
اچھا ہمارے ساتھ
شاید مسعود صاحب کو تمام لوگوں نے مشورہ دیا تھا انیشیلی کہ وہ اپالوجی کر لیں تو ان کا پروگرام بھی بچ سکتا تھا, لیکن وہ ڈٹے رہے, اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے شاید ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں اور وہ پیش کر دیں گے. بہرحال اب یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے اور ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے اینکر ہیں, اچھا بولتے ہیں, اور وہ 3 مہینے تک آؤٹ رہیں گے, ہمیں اس کا افسوس.
اچھا ہمارے ساتھ آئیے گا سیف الملوک صاحب, لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گے اس پورے معاملے کے؟
میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی حد سے زیادہ رعایت کر دی. ایک تو پیمرا آرڈیننس کے تحت بنے ہوئے رول 2009 دونوں بڑی کلیئرٹی سے کہتے ہیں کہ کوئی جھوٹی خبر, سنسیشن پھیلانے والی خبر آپ نہیں دے سکتے, دیں گے تو لائسنس تک کینسل ہو سکتے. سیکشن 193 پاکستان پینل کوڈ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کورٹ کے سامنے جہاں آپ سچا بیان دینے کے پابند ہیں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فنڈامنٹل رائٹ جو بندے کا ہے بولنے کا, سپیچ کا, اس کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے کیس میں, کہ جو لا کہہ رہا تھا ان کو سزا دینے کی وہ سزا ہی نہیں دی. اور مجھے یاد ہے جب یہ ڈاکٹر صاحب نے کورٹ سے نکل کے انہوں نے کہا جی میں نے وہ چٹ بھی دے دی جن میں گورنمنٹ کے اعلی عہدے دار جو ہیں وہ ملوث ہیں اس ملزم کے ساتھ اور ان کے اتنے 37 فورن بینک اکاؤنٹس ہیں. کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کچھ چاہیے تھا کہ ایک مثال سیٹ کرتے, چونکہ چیف جسٹس صاحب نے جب لاسٹ ٹائم یہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا اگر یہ جھوٹ نکلایا تو پھر سزا, انہوں نے کہا جی مجھے پھانسی دے دیجیے گا.
صحیح.
تو یہ 3 مہینے پروگرام نہ کرنا, آپ تو امریکہ میں رہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں کوئی بلا وجہ بغیر کسی ثبوت کی کسی کی پگڑی اچھالے تو سارا ادارہ ایک ادارہ بینکرپٹ ہو جائے.
اچھا پرویز شوکت جی, پرویز شوکت صاحب جو بتائیے کہ اس پورے معاملے میں پیمرا کا کوئی رول نہیں ہے.
دیکھیں بات ہے کہ جو جج صاحب نے ڈسیزن کے کہا کہ آپ بتائیں آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے, آپ نے تو کہا پھانسی کی سزا دینا مجھے, لیکن ہم وہ ایسا ایکسٹریم سٹیپ نہیں لگا رہے آپ کی خواہش کے مطابق. بہرحال یہ بات درست ہے کہ جو وکیل صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ بڑا لینینٹ وے اڈاپٹ کیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مجھے 1 مہینے کے لیے آؤٹ کر دیں لیکن انہوں نے 3 مہینے کے لیے کیا. میں اس میں تھوڑی سی ریسپانسبلٹی اونرز کی بھی آتی ہے.
اچھا میں اصل میں قبل کے اونرز کے مسئلے پہ جاؤں, میں اصل میں خود ایک ایتھکس کی بات کرنا چاہتا ہوں جرنلسٹوں کی. خود بحثیت ایک آرگنائزیشن اور جرنلسٹوں کے ایک گروپ کے, کیا خود اپنے کچھ سیلف امپوزڈ ایتھکس نہیں ہوتے ہیں؟
بالکل ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے
جی,
اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پورا ایتھکس کا چیپٹر ہے. آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے, ہم ایسے لوگوں کو ممبر نہیں رکھتے جو فیک آئی ڈی سے چلاتے ہیں, فیک خبریں چلاتے ہیں اور لوگوں سے مفادات اٹھاتے ہیں. یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے,
کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے. بالکل.
اور دوسری بات ہے کہ ایسی خبر نہیں دے سکتے جب تک دوسرے کا موقف آپ نہ لیں.
چلے بہت شکریہ پرویز شوکت صاحب آپ کا.
پہلا واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں
جی
کہ اکثر خبریں غلط ہوتی ہیں, ہماری بھی خبریں غلط ہو جاتی ہیں بعض اوقات
جی,
اور وہ باؤنس ہوتی ہیں تو ادارہ معذرت کر لیتا ہے اور ہم خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ خبر ہم سے غلط نکلی.
بہت شکریہ پرویز شوکت صاحب, سیف البلوک صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. بڑے اہم موضوع پر آپ نے اظہار خیال کیا. ہمارے ساتھ لاہور سے اس وقت قمر رحمان صاحب موجود ہیں, جہاں پر اس وقت پشاور ضلع میں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پی ایس ایل میں میچ ہو رہا ہے. قمر صاحب کیا صورتحال اس وقت بتائیں گے, ہم اپنا پروگرام اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں.
جی بالکل, اس وقت جو ہے پشاور ضلع اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میچ میں اب تک 18 اووروں کا میچ جو ہے وہ ہو چکا ہے, 118 رنز بنائے گئے ہیں اور 6 کھلاڑی پشاور ضلع کے آؤٹ ہوئے ہیں. اس وقت پشاور ضلع کپتان جو کہ پاکستانیوں کے بڑے پسندیدہ کھلاڑی بھی ہیں ڈیرن اکرمی, وہ وکٹ پر موجود ہیں. اور چونکہ اس وقت جو اگر اسکور اسی طرح سے بڑھتا رہا تو ان کو ٹارگیٹ ایک اچھا ٹارگیٹ مل جائے گا, تقریباً 160 تک کا ٹارگیٹ مل سکتا ہے. ابھی تک جو ہے میچ کے اوپر کوئٹہ گلیڈیٹر کی گرفت بظاہر مضبوط لگ رہی ہے. آج کا میچ جب شروع ہوا ابھی 4 ہی گیندوں کا میچ ہوا تھا کہ بارش ہو گئی, اس کی وجہ سے جو ہے میچ کو روکنا پڑا. تقریباً 30 منٹ کے بعد دوبارہ میچ شروع ہوا. آج دن بھر بھی لاہور میں بارش ہوتی رہی لیکن اس کے باوجود جو لاہوریوں کا جو اہلیہ لاہور کا جوش و خروش تھا وہ اچھا خاصا تھا. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک چھکا لگا ہے, زوردار شاٹ لگا ہے اور اسٹیڈیم سیدھا تماشائیوں میں گیا ہے. آپ کو تماشائیوں سے سوچتا ہوا وہ جوش
شور بھی آ رہا ہے. جی جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ بارش نے پچ کو تو خراب نہیں کیا؟
نہیں, دن میں بھی جب بارش ہوئی اور جب میچ گراؤنڈ میں بارش ہوئی تو فوری طور پہ جو گراؤنڈ سٹاف تھا انہوں نے پچ کو کور کیا. جب بارش تیز ہوئی تو انہوں نے گراؤنڈ کے باقی حصوں کو بھی کور کر لیا تھا. لیکن یہاں پہ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جو تماشائی پہلے آ گئے تھے وقت سے بہت پہلے, تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے, کیونکہ میچ کا ٹائم شام 7 بجے تھا. تو تماشائی دعائیں کرتے رہے کہ یہ بارش رک جائے کیونکہ وہ کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایک میچ دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کی دعائیں قبول ہوئی اور جو بارش ہے وہ رک گئی, جس کی وجہ سے جو ابھی یہ میچ جو ہے وہ پہلی اننگ جاری ہے جس میں کوئٹہ گلیڈیٹر ٹاس فیلڈنگ کر رہی ہے اور پشاور زلمی جو ہے وہ بیٹنگ کر رہی ہے. ابھی میں آپ سے بات کروں تو پھر پشاور زلمی کے کپتان نے فوراً سے ایک اور چوکا لگایا ہے,
اس کے بعد
جو مجموعی اسکور ہے پشاور زلمی کا وہ 129 ہو گیا ہے 6 لڑکوں کے اوپر.
اچھا تو مطلب یہ کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہاں میچ کروایا جا رہا ہے لاہور میں.
اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, رہے ہیں ابھی لاہور میں, چونکہ پی ایس ایل کا تیسرے میچ ہے, اس سے پہلے یہاں پہ چونکہ سری لنکا کی ٹیم بھی آ چکی ہے, ورلڈ 11 کی ٹیم بھی آ چکی ہے, لہٰذا سیکورٹی والے ہیں وہ بھی خاصے اطمینان میں ہیں, گو کے یہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے, خاص طور پہ لاہور کا میچ شروع ہونے سے پہلے, لاہور کے علاقے ریوڈ میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا, لیکن سیکورٹی والوں نے اپنی جو سیکورٹی کے حفاظتی انتظامات تھے اس کو ریوزٹ کیا دوبارہ سے, اور کرنے کے بعد اکثر نو تمام سیکورٹی پلان کو ترتیب دیا, جس کے بعد ابھی تک جو ایک محفوظ میچ جاری ہے, اور یہی امید کی جا رہی ہے دوسرا پلے آف میچ ہوگا لاہور میں.
بہت بہت شکریہ قمر رحمان صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.